پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ پردگار کا انتہائی شکر ہے، اس نے دین مبین سے اپنی بہترین ہدایت سے نوازا ہے، اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پردگار عالم نے انسانوں کو جن فطریات کے اوپر خلق کیا ہے، ان فطریات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، یعنی کوئی ہو سکتا ہے کہ کروڑوں انسانوں میں چند انسان ایسے ہوں جو جنگلوں میں غاروں میں اکیلے رہنا چاہتے ہیں، مجموعی طور پر انسان ایسے نہیں ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک انسان اگر اکیلے میں پڑا رہے اپنے اکیلے ماحول کے اندر، نہ کوئی اس کے ساتھ دوست، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا، نہ وہ کسی کی مدد کرنے والا، تو اس کا کوئی راز نہیں کھلتا۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کے وجود میں خوبیاں کیا ہیں، اس کے وجود میں خامیاں کیا ہیں۔ جب انسان معاشرے کے اندر اترتا ہے، اپنی معاشرتی زندگی گزارتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہاں میری ویکنیس ہے، کہاں میرا اسٹرینتھ کا پوائنٹ ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم مشینوں کے اندر ایسے ہی دیکھتے ہیں، اگر مشین نئی نئی ہے، چل رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اس کے اندر خرابی کیا ہے۔ ایک دفعہ اس مشین کو پیک پہ لے جائیں، کسی بڑے راستے کے اوپر لے کے جائیں، اس کو اس کی آخری لمٹس تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس کا ایگزاسٹ کریں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کے اندر ویکنیسز کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں۔ ہم انسان بھی ایسے ہیں۔ لہٰذا اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ کیسا ہے، تو اس کو تیش میں دیکھو اور عیش میں دیکھو۔ تیش میں دیکھو اور عیش میں دیکھو. جب تیش میں آتا ہے تو غصے میں آتا ہے، پھر اس کے اندر کا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. جب عیش میں آتا ہے، جب مزے میں آتا ہے، تب اس کے اندر کا نظر آتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے. تو یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب کنٹرول کس بات کا ہے؟ کنٹرول اس بات کا ہے کہ ان دو موقعوں پہ کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے جب فتنے بڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کس میں ایمان ہے. وہ جو بہت خوبصورت قول سعید الشہداء کا ہے، ہر قول خوبصورت ہے لیکن یہ قول بہت ہی اچھا اس معاملے کو سمجھنے کے لیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الناس ابھی کی دنیا و دین و لائق علی السنتہم ما دارت معیشتہم. ہمیں لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے جب تک ان کی معیشت چل رہی ہوتی ہے. دین معیشت کو چیلنج نہ کرے یہ دین لے کے چلتے ہیں. دین یہ نہ کہے حلال کماؤ حرام نہیں کماؤ چلتے رہیں گے. جب تک دین یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑے گی، یہ دین چلتا رہے گا. کب مشکل آئے گی؟ وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا، جب بلاؤں سے ان کا امتحان ہوتا ہے. قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اب دیندار کم رہ جاتے ہیں. وہ دنیا کا اصول یہی ہے، سادہ سادہ چیزوں میں سب ساتھ ہے، لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب کوئی امتحان پڑتا ہے. اور یہ جو ہم لوگوں کا زمانہ ہے، نہیں معلوم ہمارا فاصلہ کتنا ہے امام تک، امام کے ظہور کے دن تک، لیکن جو کچھ بھی ہے سمجھ میں آتا ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ امتحان کا زمانہ ہے. اب یہاں پہ مشکل اصلی پیش آتی ہے کہ بھئی کون سی کیٹیگری انسانوں کی ہے جو اس امتحان کو جھیل سکے گی. روایتیں مسلسل بتا رہی ہیں لوگ کم رہ جائیں گے. اچھا، ہمارے پاس دینی اجتماعات کم نہیں ہو رہے. مثلا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پاکستان میں دینی اجتماعات کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں، تو قطعاً پاکستان میں دینی اجتماعات زیادہ ہو رہے ہیں. کوئی کہے گا مثلا وہاں پر اس طرح کی آبادی رہتی ہے کلفٹن میں اور پتہ نہیں ادھر ادھر، تو وہ ساری ایک اور مشکل ہے. لیکن دینی اجتماعات کم نہیں ہو رہے، دینی اجتماعات بھی چل رہے ہیں. بس ایک طرف سے وہ سیکولرزم ہے اور وہ مثال کے طور پر لبرلزم ہے، وہ اپنے کام کو کر رہا ہے، وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے زندگی کو لے کر پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے. دوسری طرف سے یہ ایشو ہے وجہ کہ دینی جماعت اور دینی اجتماعات، دین کے نام پہ جمع ہونا، یہ بھی کم نہیں ہو رہا. اچھا، روایتوں نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ دینی اجتماعات کم ہوں گے. جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جتنے بھی دین کے پیرامیٹرز ہیں، مسجد، قرآن، حج، اجتماعات، یہ سب روایات کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں ہوتے رہیں گے، ان میں کمی نہیں آئے گی. کمی کہاں پہ آئے گی؟ کمی اس کی اسپرٹ میں آئے گی، کمی اس کی روح میں آئے گی. اچھا، اب ہم لوگ جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تیاری کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فتنہ تو آنا ہے نا. اگر فتنہ آنا ہے، تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم نے 6 دن فتنے کا انالیسس کیا کہ بھئی یہ فتنہ آتا ہے کیسے آتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جب تک نظریہ نہیں بنے فتنہ نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ نظریہ بنتا ہے، اور نظریہ بھی بے دین کی بنیاد پہ بنے تو فتنہ نہیں ہوتا، دین کی بنیاد پہ بنتا ہے. اور فضول چیز دین کی بنیاد پہ نظریہ بنے تو فتنہ نہیں ہوتا، مفید چیز میں غلط نظریہ دین کی بنیاد پہ بنتا ہے، اب فتنہ ہے. جیسے کل 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی، عرفانیات اچھی چیز ہے، کون عرفانیات کا منکر ہوگا، لیکن مصنوعی عرفانیات جس کو تصوف تعبیر کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اب وہ جو دین کے نام پر لوگوں کو، بلکہ جو بھی دیندار لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ وہ دیندار لوگوں کے سامنے ایک کلب بنائے گا نعوذ باللہ میوزک کا، وہ نہیں آئیں گے اس کے اندر. وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ان کے لیے یہ نہیں بنے گا. تو ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے کیا جائے گا کہ ان کے دین میں سے کوئی چیز پک کی جائے، اس کا انتخاب کیا جائے جس پہ ان کے اندر ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر محنت کی جائے، اس کا ایک مصنوعی طریقہ کار تیار کیا جائے، شروع میں ان کو اٹریکٹ کیا جائے، شروع میں اس کی پازیٹیو چیزیں دکھائی جائیں، جب اٹریکٹ ہو جائیں آہستہ آہستہ اس کو منفیات کی طرف دھکیلا جائے. ایک گروپ میں آپ کی خدمت میں ایران سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. شاید 2-3 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سفر کرنے کے بہت فائدے ہیں. میں نے اپنے لیے کم سے کم طے کیا ہوا ہے کہ محرم کا پہلا عشرہ پاکستان سے باہر پڑھوں گا، تو اس میں پر بہت سارے دوست احباب پوچھتے بھی ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جو پہلا ایسا یہاں پڑھنا چاہیے، یہاں پہ لوگ یہ وہ اس طرح کی باتیں، تو اس میں میرا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، مجھے سیکھنے کو ملتا ہے. اور ایک عجیب چیز میں نے نوٹ کی، ایک گروپ ہے ایران میں، اس کی اوریجن ہے اصفہان کے، اصفہان سے اس کا اوریجن نکلتا ہے. یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، میں نے اس کو ٹریس کیا، دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ کام کر رہا ہے. ہمارے کراچی میں زیادہ نہیں جم سکا، کراچی میں شاید انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، پتہ نہیں کوشش کی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک. اسلام آباد میں کوشش کی، بہت نہیں چلا، کچھ ملکوں میں بہت چلا ہے، مثلا انڈیا میں بہت چلا ہے. انہوں نے کیا پیٹرن کیا ہے، امام زمانہ کے نام پر ہے، جتنا کچھ بنائیں گے امام زمانہ کے نام پر بنائیں گے. لیکن کیا ہے کہ اس نام کے اوپر اٹریکٹ کرنے کے بعد پیچھے سے کوئی ایسا کام کریں گے سوسائٹی سے کاٹ دیں گے، سوسائٹی سے باہر کر دیں گے اس کو. وہ جو ایک ہوتا ہے پوری قوم کے ساتھ چلنے والی بات، وہ ختم ہو جائے گی، اس کی اپنی ایک علیحدہ دکان بنی ہوگی، وہ اس کے اندر گھومتا رہے گا. اچھا ظاہراً بہت انٹلیکچوئل ہوں گے، اس کا ایک پورا سیٹ پیٹرن ہے. میں ابھی حتیٰ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں، جیسے ہی کسی ملک کے اندر اس کو ٹریس کرنا ہو تو کیا کیا چیک کریں، تو یہ وہی گروپ نکلے گا پیچھے جا کر. اور یہ سب کچھ میں بھی یہاں پہ اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ ممکن ہے کہ کوئی سنے تو پھر بعد میں ایک اور مشکل بن جاتی ہے، خاص کر انڈیا میں کچھ دوست احباب میں، انڈیا میں اس گروپ کی ممبر شپ بعض لوگ بیان کرتے ہیں 25,000 سے زیادہ ہے وہاں پر، بعض لوگ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ٹھاک آرگنائز گروپ بنا ہوا ہے، لیکن مشکل ساری یہی ہے. اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹرز میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے سے کاٹے گا. معاشرے سے کاٹنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اچھی ورک فورس جو معاشرے میں کام کرتی، معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرتی، وہ باہر نکل جاتی. باہر نکلنے کے بعد دوسروں کو غلط، اپنے آپ کو صحیح، اور ایک اور فتنہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے. تقریباً ہر جگہ پہ پیٹرن یہی ہے. اچھا خاص کر کسی بھی قسم کی سیاسی فکر کے انتہائی شدید مخالف ہیں، کسی بھی قسم کی سیاسی فکر کے انتہائی شدید مخالفت کریں گے. تو کیا کریں گے کہ میدان کو مومنوں سے خالی کر دیتے ہیں، معاشرے کے میدان کو، اور ظالموں کو موقع مل جاتا ہے. لیکن یہ کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ یہ کرتے امام کے نام پر ہیں. یعنی اب سوچیں کتنا عجیب کام ہے. وہ امام جو آئیں گے تو یملا الارض قسطا و عدلا، وہ جو آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کس کے مقابلے میں؟ کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب یہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر ظلم پھیلانے والے ہیں ان کو یہ چیلنج نہیں کر رہے. اچھا جب آپ ظلم پھیلانے والے کو چیلنج نہیں کر رہے تو معاشرے میں عدل و انصاف کیسے پھیلے گا؟ تو کیسے عدل و انصاف پھیل سکتا ہے جب آپ چیلنج ہی نہیں کریں گے؟ تو قطعاً جو کوئی بھی امام کی اس منشور کو دیکھتا ہے، یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے عدل و انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے. لیکن یہ اس کو ایک اور طرح سے کاٹے گا. اچھا یہ جو گروپ ہے یہ آف شوٹ ہے ایک اور گروپ کا. ایران میں ایک اور گروپ تھا بہت قدیم زمانے میں، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ تو ایک عجیب و غریب فکر تھی. وہ یہ کہتے تھے اگر امام کا ظہور چاہیے نا تو فسق و فجور پھیلاؤ، اگر امام کا ظہور چاہیے تو فسق و فجور پھیلاؤ. کیوں؟ امام اس وقت آئیں گے جب معاشرے میں فسق و فجور ہوگا. لو جانا داستان ہی الٹ دی بالکل. یعنی امام تشریف لائیں گے تو میں ابھی آپ تصور کریں، امام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ فسق و فجور سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے، ختم کریں گے. تو کہتا ہے جب آئیں گے تو فسق و فجور ہوگا نا، اس لیے تم کو فسق و فجور پھیلانا چاہیے. اچھا تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب امام آئیں گے تو 313 ان کا ساتھ دیں گے، تم ان 313 کے ساتھ رہو، پھر ادھر سے کیوں نہیں آتے؟ اس کا منصوبہ اچھا نہیں ہے نا، منصوبہ غلط منصوبہ ہے. اس کو تھوڑی ایمان و تقویٰ پھیلانا ہے، اس کو فسق و فجور پھیلانا ہے. ایک فسق و فجور پھیلاتا ہے میوزیکل کلب بنا کے، اس نے فسق و فجور پھیلانے کی کوشش کی امام کا نام لے کر. اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں. ایک بچی پردہ نہ کرے برائی ہے، فتنہ نہیں بنتی ہے. جب بے پردگی نظریہ بنے تب فتنہ بنتی ہے، تب یہ فتنے میں صورت میں آتی ہے. اچھا اب یہ فتنے کو جھیلتے کون سے لوگ ہیں؟ یعنی فتنہ آ گیا، اب اس فتنے سے بچتے کون سے ہیں اور پھنستے کون سے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شہید مطہری نے ہم طالب علموں کے اوپر واقعاً بہت احسان کیا ہے. ان کی کتابیں بہت نفیس کتابیں ہیں، جو بھی طالب علم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اسے سیکھتے ہیں. شہید مطہری نے ایک اصطلاح بہت ہائی لائٹ کی اپنی کتابوں کے اندر، اس کو وہ کہتے تھے خشک مقدس. کہتے تھے خشک مقدس. اچھا خشک مقدس سے ان کا مطلب کیا تھا؟ وہ قم میں بیٹھے تھے، قم میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ جانتے تھے عرفانیات کسے کہتے ہیں اور خود بھی عرفانیات کے مقام کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. میں اس سے پہلے کی عرض کروں, یہ واقعہ عرض کر دوں, نفیس واقعہ آپ نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا نام بھی بار بار لینے سے کچھ ملتا ہے. انہوں نے محنت کی ہے, واقعی محنت کی ہے. مدرسہ فیضیہ میں 101 نمبر کمرے میں رہتے تھے, جو مجھے یاد آتا ہے 101 نمبر تھا. مجھے اس وجہ سے بھی یاد آتا ہے کہ ہم وہاں پر منطق کا درس پڑھنے جاتے تھے, جہاں پر شیخ مطہری رہا کرتے تھے وہاں پہ ایک استاد تھے, وہ منطق کا درس دیتے تھے, ہم ان کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے. اور مجھے یاد ہے میں نے وہ لیا ہی اسی لیے تھا کہ وہ شیخ مطہری کا کمرہ ہے, ذرا آنا جانا کریں گے دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. وہ چار پانچ لوگ ہوتے تھے, ہم لوگ درس دیتے تھے, تو وہ کبھی کبھی درس کے بعد ایسی بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی ان سے. استاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیخ مطہری کے کمرے میں رہ رہے ہیں, اچھا وہ اس کے اوپر بہت فخر کرتے تھے کہ یہ شیخ مطہری کا کمرہ ہے جس میں میں رہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا, اور وہ شیخ مطہری کے بہت چاہنے والے بھی تھے, بہت چاہتے تھے, ان کی قبر پہ ہر روز جاتے تھے, فاتحہ پڑھتے تھے, یہ تھا وہ تھا. تو کسی ہم لوگوں میں سے اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ان کے کمرے میں رہتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا شیخ مطہری کے بارے میں, یعنی کچھ ان کو نشانی ان کی وجود کی, ان کی معنویت کی. تو انہوں نے پھر یہ سنایا جو میں ان سے براہ راست سنا ہوا ہوں, اس لیے عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں ان کی قبر پہ جاتا تھا اور ان کی قبر پہ جا کر ان سے یہ کہتا تھا کہ علم ملتا کیسے ہے, کتابیں پڑھنے سے تو نہیں مل سکتا, انسان کتنی کتابیں پڑھ لے گا. شیخ مطہری جو کتابیں پڑھتے تھے ایک کارڈ کے اوپر اس کی سمری بناتے تھے, ان کے پاس ایک کارڈ ہوتا تھا, کارڈ کے اوپر سمری بنا, ایک قدیم زمانے سے ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے, شیخ مطہری نے اس میں کچھ نیا کام بھی کیا تھا. تو پتہ نہیں کتنے ان کے پاس 4,500-5,000 کارڈ نکلے تھے, پتہ نہیں 4,500-5,000 کتابیں پڑھی تھی انہوں نے. تو جو ہمارے استاد تھے وہ کہنے لگے کہ میں قبر پہ جا کے ان سے کہتا تھا کہ 4,500 کتابیں پڑھنے سے بھی وہ علم نہیں آتا ہے جو آپ کے پاس تھا, یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ 4,500 کتابیں پڑھنے کیا ہو جائے گا, 4,500 کتابیں پڑھے گا اس کے بعد کیا علم آ جاتا ہے؟ علم پڑھنے پڑھنے سے نہیں آتا, کسی اور طریقے کوئی اور بھی چیز چاہیے, بصیرت چاہیے ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں اس طرح جا کر ان سے سوال کرتا تھا, تو ایک رات سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے شیخ مطہری میرے کمرے میں آئے. تو کہنے کہ میں جاگ گیا اور میں نے دیکھا کہ شیخ مطہری آئیں, تو کھڑے ہو کے تواضع کی کہ بھائی آپ تشریف لائیں استاد, آپ یہاں بیٹھے ہیں, جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے اس طرح سے پہلے زمانے میں ہوتی تھیں چیزیں, اب تو خیر داستانی کچھ اور ہو گئی. تو وہ کہنے کہ میں نے ان کے سامنے تواضع کیا کہ آپ یہاں بیٹھیں, یہ بیٹھیں. پھر کہنے کہ میں نے ان کو مختلف کتابیں دیں کہ آپ مجھے فلسفہ پڑھا دیں, آپ مجھے منطق پڑھا دیں, آپ مجھے یہ پڑھا دیں, وہ پڑھا دیں, تو یعنی کچھ جیسے ان کی ساری دکھائی ان کے سامنے. تو کہنے لگے کہ استاد نے کہا کہ نہیں میں تمہیں کچھ کتابیں پڑھانے نہیں آیا ہوں, میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے, آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے لگا جیسے وہ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکلے, کمرے سے باہر. اچھا دروازے کے باہر ایک کوریڈور تھا اور کوریڈور کے 5-6 کمرے کے بعد ایک زینہ اوپر جاتا تھا اس طرح سے. مدرسہ فیضیہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ فرسٹ فلور کے اوپر کمرہ تھا رائٹ ہینڈ کے اوپر. تو کہنے لگے کہ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ جیسے وہ زینے کے بجائے زینے سے اوپر جانے کے بجائے یوں ہی اوپر چلے گئے, اور میں نے دیکھا کہ میں تو اوپر نہیں جا سکتا, تو میں بھاگ کر زینے کی طرف گیا, پھر زینے سے گھوم کر میں آیا چھت کے اوپر تاکہ میں وہاں پہنچوں جہاں یہ کھڑے. تو کہنے لگے کہ میں جب تک وہاں پہ آتا وہ نماز شروع کر چکے تھے, وہ کوئی نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے دعائے قنوت شروع کی, اور دعائے قنوت شروع کی تو بہت رونا شروع کر دیا, وہ بہت زیادہ رونے لگے. جب بہت زیادہ رو رہے تھے تو کہنے کہ ایسا لگا جیسے شہید مطہری کے اندر سے جیسے ہوتا ہے نا اسموکی سا ایک وجود نکلتا ہے, تو ایک اور وجود نکلا اور وہ ادھر کھڑا ہو گیا اور اس نے شہید مطہری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے علم ملتا ہے, اس سے علم ملتا ہے. تو حقیقت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ تو یہ کہ انسان کتابیں پڑھ لے, 4,000-5,000 کتابیں پڑھ لے, اس سے کوئی بات نہیں بنتی ہے. جب فتنہ آتا ہے تو وہ جس طرح جاہل کو پکڑ لیتا ہے وہ بعض اوقات عالم کو بھی پکڑ لیتا ہے. پہلی چیز جو چاہیے وہ خدا کے سامنے خلوص ہے, اور خدا کے سامنے انکساری ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس طرح دنیا میں دولت پر کوئی تکبر دکھائے تو دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے, دنیا میں کوئی شہرت پہ تکبر دکھائے تو نیچے اترنے کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے. مولانا امیر المومنین کا فرمان ہے, تکبر کا فی الولایت ذل فی العذل, ولایت کے موقع پر، حکومت کے موقع پر تکبر دکھانا نیچے اتر کے ذلت اٹھانے کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی حکومت پر ہے تکبر دکھائے، اب تیار ہو جائے کہ نیچے اتر کے ذلت اٹھانی پڑے گی اسے. تو تکبر کا فی الولایہ ذل فی العزل، یہ تکبر جہاں کہیں بھی دکھایا جائے اس کے مقابلے میں ایک ذلت آتی ہے. اچھا اگر کوئی انسان اپنے تقوی پہ تکبر دکھائے کہ میں بہت متقی ہوں، اب کیا ہوگا؟ علم پہ تکبر دکھاتا ہے تو جہالت آتی ہے، حکومت پہ تکبر دکھاتا ہے تو نیچے اترنے کی ذلت آتی ہے، اگر کوئی تقوی پہ تکبر دکھائے تو فسق و فجور آتا ہے، یا آدمی فاسق ہو جاتا ہے. پہلی چیز جو چاہیے وہ تقوی کے اندر بھی انکساری چاہیے. متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اس پر تکبر مت دکھائے کہ میرے اندر تقوی ہے، میرے اندر دین ہے، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں. یہ تکبر شیطان نے دکھایا تھا تو ذلیل ہوا تھا. ہم بندے کہاں بچنے والے ہیں پھر؟ اس میں نہیں بچ سکیں گے. بس پہلی چیز جو دین میں ہمیں چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے دین میں ہدایت پہ باقی رہے فتنوں کے مقابلے میں، تو تکبر نہ دکھائے، تقوی میں بھی انکساری دکھائے. تقوی کے اندر بھی اپنے کام کو ہلکا رکھے. خدا کے سامنے ظاہر ہے کون یہ بیوقوف ہوگا جو خدا کے سامنے کہے گا میری عبادتیں اس قابل ہیں کہ میں مجھے ثواب ملے. یہاں پہ انکساری دکھائے اللہ کے سامنے، تاکہ انشاءاللہ تقوی کے راستے کے اوپر جہالت میں آ کر کہیں فسق و فجور پہ نہ پھنس جائے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد والے بابا. اس کے ساتھ اس کی تو پرائم امپورٹنس ہے، بہت امپورٹنس اس بات کی ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے سامنے منکسر رہے، اپنے آپ کو توازے کے مرحلے میں رکھے. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے. آپ اس طرح سے سوچیے، جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہاں پہ تھی کہ شہید متاری نے کہا کہ ایک کلاس ہوتی ہے خوشک مقدس ٹائپ کی. اچھا، یہ خوشک مقدس کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں دین کے نام پر بڑے زبردست قسم کے عقیدت مند ہوتے ہیں، دین کے نام پہ بہت عقیدت مند ہوتے ہیں، ہر چیز میں بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دین کے ہر چیز کو تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے، نظریے کے اعتبار سے کھوکھلے ہوتے ہیں. نظریے میں کچھ نہیں ہوتا، علم کے اعتبار سے کھوکھلے ہیں. باقی بہت اچھا ہے، مثال کے طور پر وضو کریں گے، احتیاط سے کریں گے، بڑی مستحب نمازیں، مستحب روزے، یہ بھی وہ بھی، جب بھی ملیں گے تذکرہ بھی اچھا ہے. یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایک مشکل ہے، اگر اس کے پیچھے دین کا علم نہیں ہے تو پھر یہ کھوکھلا ہے، پھر یہ کھوکھلا ہے. اچھا، اس کھوکھلے کو نقصان کب ہوگا؟ جب یہ آزمایا جائے گا. اگر کوئی مشکل پیش نہیں آئی نا، اس کا کام چل جائے گا، یہ اپنی ذات کو بچا کے نکال لے گا. ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کرتا رہے گا، یہ نمازیں پڑھے گا، یہ مستحب نمازیں پڑھے گا، یہ روزے رکھے گا، یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے، کام کر کے اپنے آپ کو بچا لے گا. لیکن سوال یہ ہے، اگر کبھی ٹیسٹ میں آ گیا، کبھی کسی فتنے میں پھنس گیا، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ فتنے کو حل کر لے؟ اگر نظریہ پیچھے نہیں ہے، عقیدہ پیچھے مضبوط نہیں ہے، اب اس میں مصیبت آنے والی ہے، اس میں مصیبت آنے والی ہے. اس پوائنٹ سے انسانوں کو تین گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے انسانوں کو تین گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ فتنوں سے کیسے بچا جاتا ہے، تو ہم انسانوں کی کیٹیگری بنا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، کون سے لوگ فتنوں میں پھنس جاتے ہیں، کون سے لوگ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں دین کے اندر. ایک دین کے اندر ہے علم اور حکمت. انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے. اس علم و حکمت کے ساتھ ایک اور چیپٹر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت چیپٹر ہے. وہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے اس علم و حکمت کے بجائے بندگی ہونی چاہیے. تھوڑا سا فرق میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلاً اب وہ اس کام کے لیے، میرے خیال میں امام خمینی کا ایک واقعہ ہے، وہ بہت نفیس واقعہ ہے، بہت آسانی سے معاملے کو سمجھا دیتا ہے. امام خمینی فلسفے کے بھی ماہر تھے، فلسفہ کہتے تھے اور فلسفہ پڑھاتے تھے اور بہت اچھا پڑھاتے تھے. اس زمانے میں فلسفے کے معتقدین بہت کم تھے، اور امام خمینی بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتے تھے کہ آپ فلسفہ کیوں پڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ خود امام خمینی نے اپنی ایک تقریر میں ایک عجیب بات لکھی ہے, کہی ہے. انہوں نے کہا, اپنی تقریر میں بتایا کہ میں فلسفہ پڑھاتا تھا تو کچھ میرے اوپر اعتراض کرتے تھے, یہاں تک کہ میرا بیٹا مدرسے فیضیہ میں جس پیالے میں پانی پیتا تھا اس کو نجس سمجھتے تھے. کہتے تھے یہ خود بھی نجس ہے, امام خمینی بھی کہتے تھے خود بھی نجس ہے اور اس کا بیٹا یہ بھی نجس ہے, تو جس پیالے میں یہ پانی پیے اسے کھنگالتے تھے. اس حد تک مخالفت کرتے تھے امام خمینی کی بعض مسائل. اچھا یہ بڑے فلسفی تھے. اچھا فلسفی جو آدمی ہوتا ہے وہ دو اور دو چار کر کے بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا, عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا. مثلا فلسفی فوراً اس بات کو سمجھے گا مثال کے طور پر کہ فرشتے یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں. وہ اپنے فلسفے کو استعمال کر کے بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ فرشتوں کا ہونا ضروری ہے یہاں پر, تو اس کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ فرشتے ہیں. مثلا اس سے پوچھا جائے جن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, وہ فلسفے کی روح سے دیکھے گا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا وہ ڈرے گا جنوں سے؟ نہیں, وہ ڈرے گا بھی نہیں, کیونکہ کہے گا وہ ایسی کوئی مخلوق نہیں کہ میں اس سے ڈروں. تو یہ بڑے 2+2=4 کی طرح لوگ ہوتے ہیں, وہ فلسفہ پڑھاتے تھے. ایک دن عراق میں تھے, نجف اشرف میں, سردی بہت زیادہ تھی. کہیں میں نے پڑھا کہ برف آئی ہوئی تھی, کسی نے مجھ سے کہا نہیں برف نہیں تھی, بغیر برف کے پتہ جیسا بھی سردی بہت زیادہ تھی. ہر روز جاتے تھے امیر المومنین کے روضے پر زیارت کرنے کے لیے, ہر روز جاتے تھے. اب عمر میں ضعیف تھے, بوڑھے تھے, اور وہاں پر برف, یعنی برف تھی یا سردی تھی, خطرہ تھا کہ یہ جائیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. ان کے بیٹے ان کا خیال کرتے تھے, تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا, اپنے والد سے, وہ دیکھتے تھے یہ میرا بوڑھا باپ بیچارہ ہر روز جاتا ہے تو آج یہ سردی اتنی زیادہ ہے, یہ کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے. تو ان سے کہنے لگے کہ امیر المومنین یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں. ابھی امیر المومنین کا علم جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہوں آپ تو ہے یا نہیں ہے. تو امام خمینی سمجھ گئے کہ آخر تک جا کے مجھ سے کیا کہے گا. تو کہنے لگے, فوراً کہنے لگے, دیکھو بیٹا ان معاملوں میں ہمیں عوام رہنے دو, ان معاملوں میں ہمیں عوامی رہنے دو. عوام کیسے ہوتے ہیں, عام لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا دل اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک زری کو ہاتھ نہیں لگاتے. ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں میں اتنی دور سے آیا ہوں, میں دور سے زیارت کرنے پہ نہیں جاؤں گا, میں زری کو ہاتھ لگا کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس معاملے میں مجھے عوام رہنے دو, یہ فلسفہ یہاں مت لے کر آؤ. اچھا اب یہ کیا چیز ہے, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس حکمت ہے, فقہ ہے, فلسفہ ہے, اس کے ساتھ عوامی فکر بھی ہے, عوامی انسان. صحیح, یہ آئیڈیل بندہ ہے فتنوں سے لڑنے کے لیے, یہ فتنوں سے نکل آئے گا. کیوں؟ اس میں علمی تکبر بھی نہیں ہے, یہ علمی اکڑ نہیں ہے کہ امام تو یہاں پر بھی ہے میں وہاں تک کیوں جا رہا ہوں, میں یہیں پہ کر لوں. نہیں, وہ اس معاملے میں متواضع انسان ہے, کہنے کا نہیں اگر امیر المومنین ہوتے تو گھر تک جاتا ہے نہیں جاتا, تو مجھے جانا چاہیے گھر پر. یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے فتنوں سے لڑنے کے لیے, علم ہو, حکمت, دانائی, فلسفہ, سب کچھ, اس کے ساتھ ایک توازو, انکساری, اہل بیت کے سامنے عاجزانہ پن, بہترین کمبینیشن بچنے کے لیے. صحیح, اب ان میں سے کوئی بھی پیس ہٹائیں آپ وہ فتنوں میں پھنسے گا, ان میں سے کسی کو بھی ہٹا دیں آپ وہ فتنوں میں پھنسے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فجر.
مثال کے طور پر حکمت نہیں ہے صرف عوامی پن ہے, حکمت نہیں ہے صرف عوامی پن ہے, اس کو میں کیا کہوں گا؟ اس کو میں کہوں گا اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے صرف عقیدت ہے, صرف عقیدت پہ کہانی چل رہی ہے, پیچھے دلیل نہیں ہے اس کے پاس. کوئی پوچھے خدا ہے یا نہیں ہے, بتا نہیں سکتا خدا ہے یا نہیں ہے. نبی کیوں نبی ہے؟ بتانا چاہیے اس کو, اصول دین کے اندر دلائل کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہو قرآن معجزہ ہے, کیوں قرآن معجزہ ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصول دین کے اندر نہیں خدا قبول کرتا کہ میں کہوں میرے والد چونکہ مسلمان تھے وہ قرآن مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو دلائل دینے, کسی کے پاس عقیدت ہوتی ہے, عقیدہ نہیں ہوتا, دلیل نہیں ہوتی. اچھا یہ جو صاحب عقیدت ہے اس کے سامنے تھوڑی سی کوئی چیز پیش آتی ہے یہ ڈھیر ہو جاتا ہے, اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے اندر, ابھی کہنا شاید کسی حد تک مناسب ہو. اور دوسرا حصہ بھی عرض کر دیں گے فوراً. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو بہت سارے خواب سناتے رہتے ہیں, ہم نے خواب میں یہ دیکھا, ہم نے خواب میں وہ دیکھا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے, آیا یہ واقعاً سارے کے سارے صحیح ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل اور شعور اور منطق کے تحت صحیح ہو ہی نہیں سکتے, کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا کہ یہ سارے کے سارے صحیح ہو جائیں گے. ان میں سے کچھ کے میسیجز بالکل غلط ہوتے ہیں. اچھا انسان اس کے بارے میں کیا کہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے اس کے پاس عقیدت تو اچھی ہے لیکن اتنی عقل نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے کہ بھائی اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. پہلی چیز جو ہم سمجھتے ہیں اس معاملے میں چاہیے, عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کو فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دلائل ہونے چاہیے, مطالعہ ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ نے نظام جو بنایا, یہ نظام کیسا نظام ہے؟ آیا خدا ایسا کوئی حکم دے گا جس میں شریعت پامال ہو رہی ہوگی؟ ایک آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں فلاں کام دیکھا ہے لہذا میں یہ کروں گا. او بھائی بندے خدا, یہ بتاؤ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے یہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ آیا خدا نے متعال اپنے دین کے ماننے والے کسی بندے کو ایسا حکم سنائے گا جو خود اس کے دین کا انکار کر رہا ہوگا؟ یہ قطعاً نہیں کرے گا. خدا نے دین کیوں بھیجا ہے پھر؟ پھر سارے بندوں کو خواب دکھاتا رہتا ہو اور خواب کے ذریعے سب کو ہدایت دے دیتا, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. انسان کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے, خواب بھی ہو زندہ میں ہو مر آدمی ملے انسان کو, سب سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے بھائی دین کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی کہیں, دین تو میرے ہاتھ سے نہیں نکل رہا. اب اس میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, چلیے یہ بھی بات یہاں تک آئی تو یہ بھی عرض کرتا چلو, درود بھیجیے گا محمد والے محمد کو. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ.
یہ جس طرح یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں, ہم لوگ عام انسان, بعض لوگ عبادت کے موقع پر کچھ دیکھتے ہیں, بعض لوگ عبادت کے موقع پر کچھ دیکھتے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے, شیطان دس ٹائم پر یہ اچھی جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے عبادت میں, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے. اب وہ بیچارہ عبادت کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب میں نے کوئی چیز دیکھی نا یہ بالکل صحیح ہوگی, یہ جو فیلنگ میرے ذہن میں آئی یہ بالکل صحیح ہوگی, شیطان اسی وقت ہاتھ رکھتا ہے, کسی ایسی چیز میں پھنساتا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ داستان کیا ہے. میں کسی عارف کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کوئی چیز بتائی تو انہوں نے ایک اصول دیا, انہوں نے یہ اصول دیا کہ انسان کبھی بھی کچھ دیکھے سب سے پہلے شریعت کے اندر طے کرے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. مثلا وہ اس طرح سے بتا رہے تھے, انہوں نے اس طرح سے بتایا, کہنے لگے کہ میں نے خواب میں ایک دفعہ عبادت کے دوران ایک چیز دیکھی جو مجھے بہت پسند آئی. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, یوں سوچ لیں جیسے خواب میں انہوں نے کسی کو دیکھا, اس نے آ کر ان کو کوئی ورد بتایا یہ کام یہ پڑھو اس طرح سے, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا بتایا, انہوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا. پھر دوبارہ کبھی دیکھا اس پہ بھی عمل کیا, پھر کبھی دیکھا اس پر بھی عمل کیا. کہنے لگے کئی دفعہ تک اس نے سب چیزیں اچھی سکھائیں, خواب میں کسی کو دیکھ رہے تھے وہ سکھائے چلے جا رہا تھا, یہ سیکھ رہے تھے, کہنے لگے بہت اچھا کیا. کئی سال کے بعد اس نے کوئی ایک چیز ایسی سکھائی جو امام کے خلاف تھی, امام معصوم کے خلاف. کہنے لگے مجھے فوراً سمجھ میں آیا کہ کئی سال تک شیطان نے میرا وقت ضائع کیا. اور شیطان کس پہ پلاننگ کر رہا تھا؟ کئی سال تک صحیح سکھاتا رہا اور کئی سال کے بعد جب ان کا پورا اعتماد ہو گیا اس کے اوپر کہ نہیں یہ جب سکھاتا ہے صحیح سکھاتا ہے, ایک پوائنٹ ایسا دیا جو امامت کے خلاف جا رہا تھا. اچھا یہ چونکہ عالم تھے انہوں نے فوراً پکڑ لیا کہ یہ ٹھیک ہے اس نے اب تک صحیح بات کہی تھی, یہ بات غلط ہے, یہ امامت کے خلاف ہے. فوراً سمجھ گئے یہ سارا شیطان کا دھوکہ ہے. یہ اتنے آسانی سے عام آدمی پک کرے گا؟ یہ مشکل ہے. اس خاطر کیا چاہیے؟ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, عقیدہ مضبوط ہو. عقیدہ مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نظام سمجھیں اسلام کا. اسلام میں کوئی ایک چیز نہیں ہے. مثلا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک آدمی کیا میں سارے مستحبات پہ عمل کروں گا, پھر وہ ایک ایسی چیز بن جاتا ہے, مثلا اپنی طرف سے مستحبات چنتا ہے سارے نکال کے اپنے لیے رکھ لیتا ہے, ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جو معاشرے سے بالکل کٹی ہوئی ہے. وہ اسلام کب ایسی چیزیں درج دیتا ہے؟ اللہ کے رسول معاشرے میں رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، ان کے ساتھ رہنے والے کیلیبر کے حساب سے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول اتنے مل جل کے رہتے تھے، کوئی محفل میں داخل ہوتا تھا پہچان نہیں سکتا تھا اللہ کے رسول کون سے ہیں ان میں سے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. تو پہلی چیز انسان ہوتا ہونا چاہیے، ایک عقیدت اچھا ہے، انسان کے دل میں عقیدت ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا امام خمینی کے اندر یہ خاصیت بہت اچھی تھی، لیکن اس عقیدت کے پیچھے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر عقیدہ مضبوط ہوگا نا تو یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی جو میں نے کل آپ کو دو تین مثالیں دی کہ وہ فلاں آدمی کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر دیتا ہے، فلاں آدمی کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر دیتا ہے، اور ایسی بے تکی باتیں پھر امام کے نام پر گڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آدمی دیکھ کر پریشان ہو جائے کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں لوگ. یہ سب اس وقت قابل مزاحمت ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جب آپ کا نظریہ مضبوط ہو. تو پہلا کام کیا کریں، اپنے نظریے کو مضبوط کریں. اپنے آپ کے پاس مطالعہ ہو، عقائد کا مطالعہ ہو، تاریخ کا کچھ مطالعہ ہو. ایک آدمی آ کے کھڑے ہو کے بے تکی باتیں کر کے دعویٰ کرتا ہے، ابھی کچھ کم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. شیخ صدوق سے لے کر اب تک کے آنے والے سارے مراجع کے خلاف گالیاں بک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ معاشرے میں بڑے میں ہیں ایسے. اچھا کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کے خلوص کو دیکھ کر آدمی سوچتا ہے یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ. ان کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے اہل بیت کی خدمت میں پوری پوری زندگی گزار دی ہے. ایک ایک آدمی، لاکھوں انسان زندہ ہوں گے مریں گے تب ایک بنتا ہے ان کا جیسا، ان کو یہ بیچارہ گالیاں دے رہا ہے، اور کس کی؟ دین کے نام پر. اس کو دھوکا ہوا ہے بیچارے کو، بندے خدا کو، اس کا مطالعہ نہیں ہے، اس کو چند لوگوں نے چند باتیں سنائی ہیں، یہ کھڑا ہو گیا گالیاں دینے کے لیے. یہ کیوں غیر ذمہ داری دکھا رہا ہے؟ نظام نہیں بنا ہوا، فکر نہیں ہے. جب اپنی عقیدت میں آتا ہے، کوئی چیز کچھ سکھا دیتا ہے، یہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ تو سوچ لے، آیا وہ لوگ واقعاً وہی ہیں جو یہ سمجھ رہا ہے؟ وہ جو ایک مشہور واقعہ میں نے آپ کے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ کوئی ملا صدرہ جب ایک دفعہ قم سے گزرے، بار وہ کوئی ان کے نام پہ گالیاں دے رہا تھا، اللہم الان اللہم الان ملا صدرہ، اللہم الان ملا صدرہ کر رہا تھا، خدا ملا صدرہ کو لعنت کرے. انہوں نے سنا کہ بھائی میرے نام پر میں زندہ ہوں اور یہ مجھے لعنتیں بھیج رہا ہے. تو وہ نزدیک آئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی ملا صدرہ نے کیا کیا ہے؟ تو ملا اچھا تسبیح پڑھ رہا تھا باقاعدہ، ملا صدرہ کی لان کی. تو اس کے پاس آئے کہ بھائی ملا صدرہ نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے ایک پتہ نہیں کہاں کا الٹا سیدھا نظریہ بنایا اپنے دماغ میں، کہا ملا صدرہ یہ کہتا ہے. اب ملا صدرہ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کب ایسی کوئی بات کی. کہنے کہ اچھا ایسا کرو، جو ملا صدرہ یہ نظریہ دیتا ہے نا اس پہ لان کرتے رہو، میں وہ نہیں ہوں، میں اس کا قائل ہوں، بلا جگہ لان کر رہا. یہ کیا ہے؟ بیچارے کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، کسی نے کچھ سمجھا دیا ہے، اپنی عقل سے کوئی تحقیق نہیں کی، جستجو نہیں کی، جس نے جو سمجھا دیا اس کے اوپر آ کر کام کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. ہمارے دوست احباب جائیں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ جا کے لان کر رہے ہیں، بڑا معرکہ کیا. جس کو اللہ کے رسول نے اذان کے لیے انتخاب کیا تھا، تمام اپنے اصحاب کے درمیان میں سے برتری دی تھی، اس کو جا کے چار لان دے دی، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اچھا یہ جتنے لوگوں نے کیا ہوگا، ان میں کوئی بہت کم ایسے ہوں گے جو مغرض ہوں گے، یعنی جان بوجھ کے انہوں نے توہین کی ہوگی اللہ کے رسول کے صحابی کی، یا مثلا اہل بیت کے ایسے چاہنے والے کی. نہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو کسی نے سنا دیا ہوگا، دو چار دلیلیں دی ہوں گی، وہ نہیں اس بات کو سمجھ پائے، اس کے دام میں پھنس گئے، چلو انہوں نے جا کے کام شروع کر دیا. یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ اس کا گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا گراؤنڈ ایسا عقیدت مند انسان ہے جس کا نظریہ مضبوط نہیں ہے. عقیدت رکھیں، اس عقیدت کے پیچھے ایک نظریہ ہونا چاہیے، ایک نظریے کے اندر پائیداری ہونی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر نظریہ بھی ہوتا ہے، عوامی عقیدت بھی ہوتی ہے، یہ بہترین انسان ہے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقیدت ہوتی ہے، نظریہ نہیں ہوتا، ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے. نظریہ ہوتا ہے لیکن نظریہ ایسا لاٹھی کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نزدیک بھی نہیں جائے. نظریہ ہے، زبان اچھی نہیں ہے. نظریہ تو صحیح ہے لیکن جس طرح یہ بولتا ہے اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ تھک جاتے ہیں، یہ بھی کبھی نہ کبھی فتنے میں پھنستا ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں، اب جب ساری مثالیں دے ہی رہے ہیں اس پہ بھی ایک دو مثالیں دے دیتے ہیں. مثلا قرآن کریم عربی میں پڑھنا اچھا ہے یا اردو میں پڑھنا بہتر ہے؟ تو یہ سی بات ہے. مثلا انسان سوچتا ہے کتاب کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت میں اگر مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو پھر فائدہ کیا ہوگا، میں کیسے ہدایت حاصل کروں گا؟ تو کیا کہا، بھائی اردو میں پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے. اچھا عربی میں پڑھنا فضول ہے. اب یہ جو نظریے کا مضبوط آدمی ہے نا، یہ کہے گا تمہارے عربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، اتنی سخت باتیں کر دے گا کہ وہ سامنے والا نعوذ باللہ تعالیٰ اس فکر سے ہی چلا جائے گا. ایسا بھی مت کریں. ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک نظریہ ہے، لیکن اس نظریے کی بنیاد پہ اتنی سختی مت دکھاؤ کہ سامنے والا بیچارہ متنفر ہو کے کہیں اور چلا جائے. مثلا اگر آپ نے پیسہ لگانا ہے، آپ نے پیسہ لگانا ہے فلاں کام پہ کریں، اگر آپ نے یہ پیسہ اس پہ نہیں لگایا دوسرے پہ لگایا تو آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، یا مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے نظریہ صحیح ہے، لیکن نظریے کی بنیاد پہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اتنی سخت کہی جاتی ہیں کہ وہ سامنے والا سننے کو ہی تیار نہیں ہوتا پھر، اور پھر وہ متنفر ہونے لگتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے. اور اس طرح کی باتیں ہم، یہ جو دو ایکسٹریمزم ہیں یہ ہر جگہ ہمارے معاشرے کے اندر نظر آنے لگتے ہیں. ایک وہ ہے جو عقیدت میں اتنا آگے چلا گیا ہے باقی سب کو غلط کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو نظریے میں اتنا آگے چلا گیا ہے باقی سب کو غلط کر رہا ہے. ایک یہ کہے گا کہ مثلا جب فلاں کام ہو رہا ہو تو جو، اب میں کیا تفصیل سے بولوں، یہ سب کی پارٹیز بنی ہوئی ہیں کہ آدمی ایک بات کہتا ہے تو اس کی پارٹی کا ہرٹ ہو جاتی ہے، دوسری بات کہتا ہے دوسرے کی پارٹی ہرٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک بیلنس ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ عقیدت کی بنیاد پر نظریے والے کو 100% غلط مت سمجھیں، اور جو نظریہ والا ہے وہ عقیدت والے کو 100% غلط مت کہے. دونوں کے درمیان کوئی برج بھی تو ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا یہ سازش کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن سازش نہیں کر رہا ہے، اس کے عقیدت میں کچھ اور آ گیا ہے. اور اسی طرح جو نظریہ پیش کر رہا ہے وہ بھی کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھ میں آیا ہے. ہم لوگوں کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، ہم لوگ ایک ریجیڈیٹی کے ساتھ یا ادھر یا ادھر چل رہے ہیں. بہترین یہ تھوڑا سا کمبینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک نظریہ بھی ہو اور اس نظریے کے اوپر ایک عقیدت بھی ہو، تو انسان کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جو اب تک سمجھ میں آتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب مثلا اسی طرح قرآن کریم کے معاملے پر جو گفتگو ہوئی کہ مثلا عربی میں پڑھے یا اردو میں پڑھے، تو میں اس کو مشورے کے طور پہ کہوں گا چند لائنیں عربی میں پڑھ لے تاکہ عربی کی بھی نورانیت سے کچھ فائدہ اٹھا لے، باقی پھر اردو میں پڑھ لے، تاکہ اردو سے ظاہر ہے جب پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا نا، اور اس کے اوپر پھر عمل کرے گا. تو ون سائیڈڈ ڈیل نہ کریں چیزوں کو، اس طرح کوشش کریں کہ نظریہ محفوظ رہے اور وہ جو عقیدت کی بات ہے وہ عقیدت بھی محفوظ رہے. بعض لوگ قرآن کریم کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے پھر. اور بعض لوگ ٹھیک ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر کڑھنے لگتا ہے کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں. مثلا اب ایسی میں کہہ رہا ہوں، کوئی کہے قرآن کریم تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے نا، تو میں لیٹ کے ہاتھ میں لے کے پڑھ لیتا ہوں. اب جیسے ہی میرا جیسا آدمی دیکھے گا کہ ٹھیک ہے قرآن کریم ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں لیٹ کر پڑھوں گا تو مجھے سکون ملے گا، میں زیادہ کنسنٹریٹ کر پاؤں گا، لیکن قرآن کریم کے ظاہر کا بھی ایک احترام ہے، اس کا بھی احترام رکھو. نہیں کہ اس کے ظاہر کا کوئی احترام نہیں، نہیں ظاہر کا بھی احترام ہے. اگر ظاہر کا احترام نہ ہوتا تو خدا نے کیوں کہا کہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے تم؟ ظاہر کا بھی ایک احترام ہے. یہ کمبینیشن چاہیے ہم لوگوں کو، ہمیں کمبینیشن چاہیے کہ ایک نظریہ ہو اور اس نظریے کے ساتھ ایک عقیدت بھی دلوں کے اندر ہو. تو اگر اس بات کے اوپر تھوڑا سا توجہ دے دیں، بہت سارے مسائل ہماری سوسائٹی کے حل ہونے کی طرف جاتے ہیں. ایک دوسرے کو جو کریٹیسائز کرنے کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اگر ہم اس بات کو دیں. اور میں نے عرض کیا یہ فتنے سے بچنے کا ایک راستہ ہے، ورنہ فتنہ اس طریقے سے حملہ کرتا ہے اور پھر انسان کو ایک مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. وقت کے امام کے اعتبار سے بھی یہی معاملہ، چونکہ دو دن میں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور عرض کیا ہے کہ کچھ لوگ غلط طریقے سے استعمال کریں تو پازیٹیو کا بھی تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. مثلا اگر کوئی امام کی دعائیں بہت پڑھے گا تو کیا غلط ہوگا؟ نہیں، بہت اچھا ہے. اگر کوئی امام کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کرے گا کیا یہ غلط ہوگا؟ نہیں، غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے. جو دعائیں آئی ہیں، مثلا ہمارے پاس دعائے عہد ہے ہر روز پڑھنے کے لیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس زیارت ہے، زیارت آل یاسین بہترین زیارت ہے، پڑھنے کی ہے، کم از کم جمعے کے دن پڑھے اچھا ہے، کوئی ہر روز پڑھے وہ بھی اچھا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہے، جتنا زیادہ اس کے اوپر تعلق بنائے اپنے امام سے یہ پازیٹیو ہے. لیکن عقیدے میں، عقیدت میں اتنا کمزور ہو جائے کہ جو کھڑا ہو وہ دعویٰ کرے اس کے پیچھے چل نکلے، نہیں، یہ الاؤ نہیں ہے. آپ کے پاس معیار ہے، اس معیار کے تحت رکھ کے سوچے تو کسی اس چیز میں نہ پھنسے انسان. آخری بات، اگر کوئی کہے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا، تو خدا نے کب کہا کہ میں تم کو تنہا چھوڑ دوں گا؟ کب خدا نے کہا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کے لیے کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کریں گے. اور کیا سکون چاہیے؟ اگر میں اپنی عقل پہ بھروسہ کروں گا کہ میں سارے نظریوں سے لڑ لوں گا، پھر میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا. اگر میں اپنے تقویٰ کے اوپر بھروسہ کروں گا، میری عبادتیں بہت زیادہ ہیں میں بچ جاؤں گا، میں ختم گمراہ ہو جاؤں گا. مجھ سے کس نے کہا میں اپنی عقل اور اپنے تقویٰ کے اوپر بھروسہ کروں؟ مجھے چاہیے میں خدا کی دیوی توفیق کے اوپر بھروسہ کروں، کہ خدا سے دعا کروں خدا مجھے مصیبت سے محفوظ رکھ. جس طرح میں خدا سے کہتا ہوں خدا میرے بدن کو بیماریوں سے محفوظ رکھ، میں خدا سے دعا کروں خدا میری روح کو گمراہی سے محفوظ رکھ، کیونکہ فتنوں کا زمانہ. اور پہلے دن سے ہم اس بات کے اوپر مسلسل کہیں نہ کہیں اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً اس کے اوپر عرض کر رہے ہیں، سید الشہداء کا وجود فتنوں سے تحفظ کے لیے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، اس جملے کو ہم جتنا دہرائیں ہمارے لیے ایک مفہوم رکھتا ہے. اللہ کے رسول کی صحیح ترین روایات میں سے ایک روایت، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. تو ہم کوشش کریں سید الشہداء کے وجود سے توسل حاصل کریں. اور الحمدللہ رب العالمین، آپ کے جیسے اہل بیت کے چاہنے والے سید الشہداء کی محبت کو اپنے دلوں میں احساس کر رہے ہیں. اگر یہ محبتیں نہ ہوتیں تو 1400 سال کے بعد بھی ہم فرش عزا پہ نہ بیٹھے ہوتے. کوئی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے. اور جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان بیان کرتے ہیں ہمارے چوتھے امام، فرماتے ہیں کہ انا لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. فرمایا شہادت امام حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھتی ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ دو اماموں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک آنا، یہ بہت عجیب ہے. آپ تصور فرمائیے، زیارت عاشورہ میں 3 جگہ امام زمانہ کا تذکرہ آیا ہے. زیارت عاشورہ کے اندر 3 جگہ امام زمانہ کا تذکرہ آیا ہے. اور امام زمانہ اپنا تعارف کس نام سے کرا رہے ہیں؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں. ایک رابطہ بنا ہوا ہے سید الشہداء سے لے کر وقت کے امام تک. اور اگر اس رابطے کو کوئی کشف کرنا چاہے تو علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی اپنے امام سے نزدیک ہونا چاہتا ہے وقت کے امام سے، تو وقت کے امام کی ایک عادت کو اختیار کرے. کون سی عادت ہے؟ فرمایا زیارت ناحیہ کے اندر وقت کے امام نے، اے میرے جد امجد، میں آپ کے غم میں صبح شام آنسو بہاتا ہوں. وقت کے امام اپنے جد امجد کو یاد کر کے صبح شام آنسو بہاتے ہیں. کوئی غم ہے کہ جس کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں بھی صبح شام امام حسین کو یاد کروں، کم سے کم ایک عادت میں اپنے امام سے نزدیک ہو گیا، کم از کم ایک عادت میں اپنے امام کے نزدیک ہو گیا. اور کسی پوچھنے والے نے گویا منیٰ کے میدان میں امام وقت سے ملاقات کی. منیٰ کا میدان تھا، امام تشریف لائے اور یہ آدمی شاید نہیں پہچان پا رہا، بعد میں پہچان لیا اور وقت کے امام سے مختلف سوال کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، کہا وقت کے امام سے پوچھا کہ یہ جو زیارت ناحیہ میں امام وقت نے لکھا ہے، میں صبح شام آپ کے غم میں آنسو بہاتا ہوں، یہ غم کون سا غم ہے اس میں امام آنسو بہاتے ہیں؟ یہ مسائل کس کے مسائل ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا امام زمانہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، گویا پھر دوبارہ وہ غم یاد آ گیا اور امام نے اس کے غم میں آنسو بہانا شروع کر دیے. کہ اللہ جب میں نے امام کو گریہ کرتے دیکھا تو میرے اوپر بھی گریہ تھاری ہوا، اور میں نے اس گریہ کے دوران اپنے وقت کے امام سے پوچھا کہ مولا، اس نے مختلف مصائب دہرائے، اس نے کہا مولا کیا یہ علی اکبر کا غم ہے، مصائب ہیں جس کے اوپر وقت کے امام آنسو بہاتے ہیں؟ تو کہہ رہے گا جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مصیبت پر علی اکبر بھی آنسو بہاتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ مولا کیا مولا ابو الفضل عباس کی شہادت ہے جس پر وقت کے امام آنسو بہاتے ہیں؟ تو امام زمانہ نے فرمایا اس مصیبت اور ان مصائب پر ابو الفضل عباس بھی رو گریہ کرتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے امام سے کہا کہ مولا سید الشہداء کی شہادت، وہ اپنے خانواده سے الوداع کے لیے آئے، مقتل میں شہادت ہوئی، اس پر وقت کے امام آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا وہ مشکل اتنی بڑی مشکل ہے، اس پر امام حسین بھی آنسو بہاتے ہیں. یہ کہتا ہے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مولا نے فرمایا ہماری امی زینب کے مصائب ہیں، وہ بازاروں میں گئی ہے، وہ درباروں میں گئی ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اسیر بننا، یہ مصائب کا تذکرہ ہم سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں معلوم ہم لوگ 1400 سال کے بعد، آج 1400 سال کے بعد جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بازار میں سوچتے ہیں تو ہماری روح چلنے لگتی ہے. علی کی بیٹی بازار میں جائے، علی کی بیٹی دربار میں جائے، مجھے نہیں معلوم جب علی ابن ابی طالب کا وارث سوچتا ہوگا اور میری پپی ابا بازاروں میں گئی ہے. مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اور نہیں معلوم 1400 سال سے وہ صبح شام سوچتے ہوں گے یہ خون کربلا، اس کا انتقام.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.